وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
اور جب آپ اے نبی ان میں ہو انہیں نماز میں کھڑا کر لو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تو آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ تو ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیماری ہو جانے کے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو. اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. نماز خوف کا بیان. نماز خوف یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کی کئی قسمیں ہیں اور مختلف صورتیں اور حالتیں ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قبلے کی طرف ہے، کبھی دشمن دوسری جانب ہوتا ہے. نماز بھی کبھی چار رکعت کی ہوتی ہے، کبھی تین رکعت کی جیسے مغرب، کبھی دو جیسے فجر اور صلاۃ سفر، کبھی جماعت سے ادا کرنی ممکن ہوتی ہے، کبھی لشکر اس طرح گھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز با جماعت ممکن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الگ الگ قبلے کی طرف اور غیر قبلے کی طرف پیدل اور سوار جس طرح بن پڑے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اور جائز بھی ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچتے جائیں، ان پر برابر حملے کرتے جائیں، نماز بھی ادا کرتے جائیں. ایسی حالت میں صرف ایک رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے جواز کا علماء کا فتویٰ ہے اور دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے. عطا جابر حسن مجاہد حکم قتادہ حماد طاووس ضحاک محمد ابن نصر المروزی ابن حزم رحمہم اللہ کا یہ فتویٰ ہے. صبح کی نماز میں ایک ہی رکعت اس حالت میں رہ جاتی ہے. اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی دوڑ دھوپ کے وقت ایک ہی رکعت کافی ہے، اشارے سے ادا کرے اگر اس قدر بھی قادر نہ ہو تو سجدہ کر لے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں صرف ایک تکبیر ہی کافی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سجدہ اور ایک تکبیر سے مراد بھی ایک رکعت ہو، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ ہے. اور یہی قول ہے جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، کعب رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام کا. سدی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا قول صرف ایک تکبیر کا ہی بیان ہوا ہے، اس کے بیان کرنے والے اسے پوری رکعت پر محمول نہیں کرتے بلکہ صرف تکبیر ہی جو ظاہر ہے مراد لیتے ہیں، جیسے کہ اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. امیر عبد الوہاب ابن بخت مکی بھی اسی طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اسے اپنے نفس میں بھی نہ چھوڑے، یعنی نیت ہی کر لے، واللہ عالم. لیکن صرف نیت کر لینے یا صرف اللہ اکبر کہہ لینے پر اکتفا کرنے یا صرف ایک ہی سجدہ کر لینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نظر سے نہیں گزری، واللہ عالم. بعض علماء نے ایسے خاص اوقات میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی رخصت بھی دی ہے. ان کی دلیل ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نکالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں سورج ڈوب جانے کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، پھر مغرب عشاء کی، پھر اس کے بعد بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کی جنگ کے دن ان کی طرف جنہیں بھیجا تھا انہیں تاکید کر دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ جماعت ابھی راستے میں ہی تھی جو عصر کا وقت آ گیا تو بعض نے تو کہا اللہ کے رسول کا مقصد اس فرمان سے صرف یہی تھا کہ ہم جلدی یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ پہنچیں، نہ یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو راستے میں ہی بروقت نماز ادا کر لی، اوروں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ہم نے اس پر تفصیلی بحث اپنی کتاب السیرہ میں کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ صحیح بات کے قریب وہ جماعت تھی جنہوں نے وقت پر نماز ادا کر لی، گو دوسری جماعت بھی معذور تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اس جماعت نے جہاد کے موقع پر دشمنوں پر تاخت کرتے ہوئے ان کے قلعے کی طرف یورش جاری رکھتے ہوئے نماز کو مؤخر کر دیا۔ دشمنوں کا یہ گروہ ملعون یہودیوں کا تھا جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا اور صلح کے خلاف کیا تھا، لیکن جمہور کہتے ہیں صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے یہ سب منسوخ ہو گیا۔ یہ واقعات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ صلاۃ خوف کے حکم کے بعد اب جہاد کے وقت نماز کو وقت سے ٹالنا جائز نہیں رہا۔ سورہ نسائی میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہی ظاہر ہے جسے شافعی رحمہ اللہ نے مروی کیا ہے، لیکن صحیح بخاری کے باب صلاۃ عند مناہضۃ الحصون میں ہے کہ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح کی تیاری ہو اور نماز با جماعت کا امکان نہ ہو تو ہر شخص الگ الگ اپنی اپنی نماز اشارے سے ادا کر لے، یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو نماز میں تاخیر کر لیں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو یا امن مل جائے، اس وقت دو رکعت پڑھ لیں، اور اگر امن نہ ملے تو ایک رکعت ادا کر لیں، صرف تکبیر کا کہہ لینا کافی نہیں۔ ایسا ہی ہو تو نماز کو دیر کر کے پڑھیں جبکہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ مکحول رحمہ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تستر نامی علاقے کے قلعے کے محاصرے میں موجود تھا۔ صبح صادق کے وقت دست بدست جنگ شروع ہوئی اور سخت ہنگامہ کا رن پڑا۔ ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے اور برابر جہاد میں کفار کے ساتھ مشغول رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلعے پر قابض کر دیا اس وقت ہم نے دن چڑھے نماز پڑھی۔ اس جنگ میں ہمارے امام ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نماز کے بدلے ساری دنیا اور اس کی تمام چیزیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو تاخیر کرنا بیان کرتے ہیں، پھر بنو قریظہ والا واقعہ اور رسول اللہ کا فرمان کہ تم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا وارد کرتے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ایسی اشد لڑائی اور پورے خطرے اور قریب فتح کے موقع پر اگر نماز مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والا فتح تستر کا واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ہے، اور یہ منقول نہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے یا کسی اور صحابی نے نماز کو ایسے وقت میں تاخیر سے پڑھنے پر اعتراض کیا ہو۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر بھی صلاۃ خوف کی آیتیں موجود تھیں، اس لیے کہ یہ آیتیں غزوہ ذات الرقاع میں نازل ہوئی ہیں اور یہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے، اور اس پر جمہور علماء سیر و مغازی کا اتفاق ہے۔ محمد ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ واقدی، محمد بن سعد کاتب واقدی اور خلیفہ ابن خیاط وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ غزوہ ذات الرقاع خندق کے بعد ہوا تھا بسبب حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے، اور یہ خود خیبر میں ہی آئے تھے، واللہ اعلم۔ لیکن تعجب تو اس امر پر ہے کہ قاضی ابو یوسف مزنی اور ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف منسوخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں دیر کے نماز پڑھنے سے۔ یہ قول بالکل ہی غریب و عجیب ہے، اس لیے کہ غزوہ خندق کے بعد کی صلاۃ خوف کی احادیث ثابت ہیں۔ اس دن کی نماز کی تاخیر کو امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کے قول پر ہی محمول کرنا زیادہ قوی اور زیادہ درست ہے، یعنی ان کا وہ قول جو بحوالہ بخاری بیان ہوا کہ قرب فتح اور عدم امکان صلاۃ خوف کے وقت تاخیر جائز ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اگر فتح کی امید اور اس کے نشانات ظاہر ہوں اور نماز وقت پر پڑھنے کا امکان نہ ہو تو صلات خوف کو تاخیر سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت میں حکم ہوتا ہے کہ جب تم اے نبی انہیں باجماعت نماز پڑھائے، یہ حالت پہلی حالت کے سوا ہے۔ اس وقت یعنی انتہائی خوف کے وقت تو ایک ہی رکعت جائز ہے، اور وہ بھی الگ الگ پیدل، سوار، قبلے کی طرف منہ کر کے یا نہ کر کے، جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے کہ حدیث گزر چکی۔ یہ حال امامت اور جماعت کا بیان ہو رہا ہے۔ جماعت کے واجب ہونے پر یہ آیت بہترین اور مضبوط دلیل ہے کہ جماعت کی وجہ سے بہت کمی کر دی گئی۔ اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو یہ صورت جائز نہ کی جاتی۔ بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ لفظ ہیں کہ جب آپ اے نبی ان میں ہو، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو معلوم ہوا کہ صلاۃ خوف کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہے۔ یہ استدلال بالکل ضعیف و کمزور ہے۔ یہ استدلال تو ایسا ہی ہے جیسا استدلال ان لوگوں کا تھا جو زکوٰۃ کو خلفائے راشدین سے روک بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن میں ہے، خود من اموالہم صدقہ، یعنی آپ اے نبی لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیں جس سے آپ انہیں پاک و صاف کریں، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو زکوٰۃ نہ دیں گے، بلکہ ہم آپ اپنے ہاتھ سے خود جسے چاہیں دیں گے، اور صرف اسی کو دیں گے جس کی دعا ہمارے لیے سبب سکون بنے۔ لیکن یہ استدلال ان کا واہیہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے رد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ ان میں سے جن لوگوں نے اسے روک لیا تھا ان سے جنگ کی۔ آئیے ہم آیت کی صفت بیان کرنے سے پہلے اس کا شان نزول بیان کر دیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ بنو نجار کی ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم برابر ادھر آمد و رفت کیا کرتے ہیں، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ تو اللہ عز و جل نے اپنا یہ قول نازل فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ پھر سال بھر تک کوئی وحی نہ آئی، پھر جبکہ رسول اللہ ایک غزوے میں تھے، ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مشرکین کہنے لگے، افسوس، کیا ہی اچھا موقع ہاتھ سے جاتا رہا، کاش کہ ان کی نماز کی حالت میں ہم ایک بارگی اچانک ان پر حملہ کر دیتے۔ اس پر بعض مشرکین نے کہا، یہ موقع تو تمہیں پھر بھی ملے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ دوسری نماز یعنی نماز عصر کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد ان خفتم سے پوری دو آیتوں تک نازل فرما دی، اور کافر ناکام رہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی تعلیم دی، لیکن یہ سند انتہائی کمزور ہے۔ گو یہ سیاق نہایت ہی غریب ہے، لیکن اسے مضبوط کرنے والی اور روایتیں بھی ہیں۔ مسند احمد، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ ابو عیاض زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عصفان میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، اور مشرکین کے لشکر کے سردار تھے۔ یہ لوگ ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے تھے، تب ہم نے یہ قبلہ رخ، ظہر کی نماز جب ہم نے ادا کی تو مشرکوں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور وہ کہنے لگے، افسوس، ہم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا، وقت تھا کہ یہ ادھر نماز میں مشغول تھے اور ہم ان پر دفعتن دھاوا بول دیتے۔ پھر ان میں کے بعض جاننے والوں نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور وہ نماز تو انہیں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت سے ہی پس ظہر عصر کے درمیان اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور آیت اذا کنتم فیہم اتاری۔ چنانچہ عصر کی نماز کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نے ہتھیار سجا لیے اور اپنی دو صفیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قیام میں، رکوع میں، قومے میں، سب کے سب ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو دو صفوں میں سے پہلی صف رسول اللہ کے ساتھ سجدے میں گئی، اور دوسری صف کھڑی کی کھڑی ان کی نگہبانی کرتی رہی۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے۔ جب یہ دونوں سجدے کر چکے تو اب پہلی صف والے دوسری صف کی جگہ چلے گئے، اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر قیام، رکوع اور قومہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ ادا کیا۔ اور جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو صف اول میں آپ کے ساتھ سجدے میں گئی، اور دوسری صف والے کھڑے ہوئے پہرا دیتے رہے۔ جب یہ سجدوں سے فارغ ہو گئے اور التحیات میں بیٹھے، تب دوسری صف کے لوگوں نے سجدے کیے، اور التحیات میں سب کے سب ساتھ مل گئے اور سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ صلاۃ خوف ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسفان میں پڑھی اور دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین میں۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور شاہد بھی اس کے بکثرت ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت اختصار کے ساتھ ہے اور اس میں ہے، باوجود یہ کہ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی چوکی داری کر رہے تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ سلیمان ابن قیس یشکوری نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نماز کے قصر کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریشیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، ہم اس کی طرف چلے، جب نخلا میں پہنچے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے لڑتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچا لیں گے۔ پھر تلوار کھینچ لی اور ڈرایا دھمکایا، پھر کوچ کی منادی ہوئی اور رسول اللہ ہتھیار سجا کر چلے، پھر اذان ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اور دوسرا حصہ پہرہ دے رہا تھا۔ جو آپ کے متصل تھا وہ دو رکعت آپ کے ساتھ پڑھ کر پیچھے ہٹ کر پیچھے والوں کی جگہ چلے گئے، اور پیچھے والے اب آگے بڑھ آئے اور ان اگلوں کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ بس رسول اللہ کی چار رکعتیں ہوئیں اور سب کی دو دو ہوئیں، اور اللہ تعالی نے نماز کی کمی کا اور ہتھیار لیے رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ مسند احمد کی اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص تلوار تانے رسول اللہ پر حملہ ور ہوا تھا، یہ دشمن کے قبیلے میں سے تھا، اس کا نام غورث ابن حارث تھا۔ جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ معافی مانگنے لگا کہ مجھ پر آپ رحم کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول برحق ہونے کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو نہیں، ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ سے لڑوں گا نہیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں گا جو آپ سے برسر پیکار ہوں یعنی آپ سے لڑتے ہوں۔ آپ نے اسے معافی دے دی۔ جب یہ اپنے والوں میں آیا تو اپنے مشرک کفار رشتہ داروں کنبا قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا، روئے زمین پر رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اور ابن ابی حاتم نیز نسائی کی روایت میں ہے کہ یزید الفقیر رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سفر میں جو دو رکعات ہیں کیا یہ قصر کی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوری نماز ہے، قصر تو بوقت جہاد ایک رکعت ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا اسی طرح ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے سلام کے ساتھ آپ کے پیچھے والوں نے اور ان لوگوں نے سلام پھیرا، اور ان میں دونوں حصے فوج کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھنے کا بیان ہے، بس سب کی ایک ایک رکعت ہوئی اور رسول اللہ کی دو رکعتیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک جماعت رسول اللہ کے پیچھے صف بستہ نماز میں تھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل تھی، پھر ایک رکعت کے بعد رسول اللہ کے پیچھے والے اگلوں کی جگہ آ گئے اور یہ پیچھے آ گئے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں سالم عن ابی کی سند سے مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک ایک رکعت اپنی اپنی ادا کر لی۔ اس حدیث کی بھی بہت سی سندیں اور بہت سے الفاظ ہیں۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ نے ان سب کو جمع کر دیا ہے اور اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی۔ ہم اسے کتاب احکام کبیر میں لکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ خوف کی نماز میں ہتھیار لیے رہنے کا حکم بعض کے نزدیک تو بطور وجوب کے ہے، کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ یہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، اور اسی کی تائید اس آیت کے پچھلے فقرے سے بھی ہوتی ہے کہ بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اپنا بچاؤ ساتھ لیے رہو، یعنی ایسے تیار رہو کہ وقت آتے ہی بے تکلف بے تکلیف ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔